مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ، ماشاء
اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو اب کر لیں نیت، بغیر نیت کے افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، اعتکاف کی نیت کر لیں، افطار بھی کر لیں۔ تو ہم مناسب یہ تھا کہ افطار یہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرتے، کوئی ذکر و درود کر لیتے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیتے، اور اب بے شک افطار کرتے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے رمضان شریف کی آج چوتھی رات ہے، ہزاروں معتکفین عالم مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں، اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ بھی سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں میں شائع کرتا اپنے کہے پر، بے سبب اڑتانی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ شوکت عمران سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات کو رسمی انداز میں ادا کرنے کے بجائے ایک گہرا روحانی تعلق کیسے قائم کیا جائے تاکہ دل سے اللہ کی عبادت کی جائے۔
اب اس کے لیے تو سچی توبہ درکار ہے، اور ماحول بھی ایسا ملے، ایسے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، عاشقان رسول کی صحبت میسر آئے، پھر رزق حلال، صدق مقال، سچ بولتا ہو، حلال روزی کماتا ہو، کم بولتا ہو، تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل طعام، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ بھی تین اصول ہیں تصوف میں۔ تو اس طرح کی اگر صورتیں بنائے بندہ تو آہستہ آہستہ اس کو روحانیت بھی نصیب ہو، ایک دم سے بندہ جو ہے وہ حرام روزیاں بھی کھا رہا ہے، گالیاں بھی پک رہا ہے، اور اب بولے میرا نماز میں جب پڑھوں تو ساری دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاؤں، میری لو بھی لگ جائے، روحانیت بھی مل جائے۔ تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے اس طرح حاصل ہو، پھر وہی گناہوں کی صورت۔ تو پورا بندے کو چینج ہونا چاہیے، پھر جا کر یہ جیسے اولیاء کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، تو چینج ہونا پڑے گا، گیدرنگ بھی چینج کرنی پڑے گی۔ گیدرنگ ویسی ہے کہ خود اگر بچنے کا ذہن بھی ہے تو گیدرنگ میں جا کر پھنس جاتا ہے دوستوں کی، اور کیا کیا بک بک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کی صحبت تو زہر قاتل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سید نعیم عمر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، ماہ رمضان میں صبر اور برداشت کو کیسے اپنایا جائے؟
سوال بنتے ہیں اس طرح کے، جب روزہ رکھیں گے تو آٹومیٹک صبر تو کر ہی رہے نا، اپنانے کی پھر کیا مطلب، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کا ماہ رمضان کے جو نام ہے نا، ان میں ایک نام ماہ صبر بھی ہے، تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، تو یہ جو کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہتا ہے، یہ ایک صبر ہی کی تو صورت ہے نا، جی تو چاہتا ہے کہ کھاؤ نہیں کھاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کی ایک تحریر کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں. امیر علیہ سنت، آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کسی سے بڑی غلطی ہو جائے تو جیتے جی معافی کا ذہن نہیں بنتا، اور انتقال کے بعد دل نرم پڑ جانے کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
واقعی یہ بھی ہے تو غنیمت ہے، ضروری نہیں کہ یہ بھی ہو، میں چھوڑوں گا نہیں قیامت کے دن، یہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں لوگ، اب قیامت کے دن کون کس سے بدلہ لے یار، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر اللہ پاک ناراض ہوا نہ اس نے انتقام لیا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نے اتنی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں. تو صحیح بات ہے کہ معافی درگزر کا جذبہ ہو اور جلدی جلدی معاف کر دیا کرے. میں نے تو آج نہیں برسوں پہلے ایڈوانس میں معاف کیا ہوا ہے، اگر کوئی مجھے ظلم کرے، مجھے ستائے، مارے، پیٹے، قتل کر دے، میں نے اپنے حقوق سب کو معاف کیے ہوئے چھپا ہوا میرا وصیت نامہ ہے. بڑا دل رکھنا چاہیے، ہم بندوں کو معاف کریں گے، رب ہم کو معاف کرے گا. اچھا معاف کر دیا تو کس نے آ کر اس لیے ظلم کرنا ہے کہ چلو چلو معاف ہے اس کو، مارو اس کو، یہ ہوتا تھوڑی اس طرح، بلکہ مطلب الٹا اگر ہم اس طرح معافی تلافی کریں، جس کو مار پیٹ کرنی ہو اس کو بھی یعنی یوں ہوگا کہ یار اس کو کیا مار کے کریں گے، یہ تو بدلہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں، بولتا مارو مجھے، میری طرف سے معاف ہے. تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ اس طرح نہیں مطلب بدلہ لے گا. ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، جن میں شہید مسیح ہوتا تھا، میرا وصیت نامہ تو کبھی کا چھپا ہوا تھا قاتل کو معاف کرنے کا اپنے، تو ایک عام سا آدمی تھا، شیوڈ تھا، پہلی صف میں تھا، نماز کے بعد یا باہر سے آیا اور بیٹھ گیا پہلی صف میں، اور مجھے کہا کہ آپ نے اپنے قاتل کو معاف کیا ہوا ہے؟ میں چونکا، میں نے کیا پوچھ رہا ہے، راہی بھی انجان آدمی، میں نے ہاں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کچھ بولا نہیں، ہو چلا گیا، تو ایسا گیا کہ ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں، اب پتا نہیں کون تھا اور کیوں پوچھ رہا تھا. یہ واقعہ ایک یادگار ہوا تھا میرے ساتھ، خدا بہتے جانے، ہو سکتا ارادہ ہو اس کا کچھ، پھر ارادہ بدل گیا ہو کہ نہیں یار اس کو نہیں مارنا ہے. وہ ویسے وہ دور دہشت گردی کا نہیں تھا اس طرح، جس طرح کہ بعد میں کچھ دور ایسا گزرا ہے دہشت گردیوں کا، کہ اس میں مطلب خطرات تھے. تو اس میں بھی ایک بار میں جا رہا تھا اپنے گھر شہید مسجد سے نماز پڑھ کر، موسیٰ علیہ السلام گھر تھا ہمارا، تو چوک پر جب پہنچا تو اتنی بڑی گن تھی، وہاں دہشت گردیاں عام ہو گئی تھی ان دنوں، اتنی بڑی گن اس کے پاس تھی، اسکوٹر میں یوں کھڑی کر کے آ کے میرے پاس رکا گیا. جب میرے کو بولتا کہ یہ فلاں جگہ کہاں ہے، تو اس طرف چلے جاؤ، تو وہ تھوڑا یوں کیا گیا، پھر مڑ کے واپس، اب میں سائڈوں سے دیکھوں گا کرے گا کیا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، کیونکہ وہ پہلے مولانوں کے خلاف بڑی ایک دور گزرا ہے، داڑھی والوں کے خلاف، علماء کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف ایک اچھی خاصی مہم چلی ہے ہمارے یہاں، نفرتوں کا ایک مطلب دور چلا ہے. نیو جنریشن کو شاید پتا نہیں ہوگا، جو میری عمر کے بلکہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا کیسا دور چلا تھا، بہت مولویوں کو برابر لگایا جاتا تھا. تو لیکن آہستہ آہستہ ذرا کہ وہ قلب منقلب ہوتے رہتے، اب وہ دور نہیں ہے کہ اس طرح نفرتوں مولانا سے یا علماء سے نفرتوں کا ایک مطلب یعنی کہ ذہن بنایا جاتا ہو، اتنا اب نہیں ہے. سوشل میڈیا نہیں تھا ان دنوں، لیکن یہ ذہن بناتے تھے اخباروں میں اور دیگر جو بھی ذرائع ان کے ذریعے تقریروں میں کچھ ایسے مطلب، اب میں زیادہ بولتا نہیں، مطلب تھا مطلب ایک وہ جو کرتے تھے وہ بھی ہم مر پھٹ گئے ہوں گے. سر زندگی کتنی ہو, تب اب کوئی بڈھے ہو گئے ہوں گے تو اب وہ یہ زندہ کرنے قابل نہیں رہے ہوں گے. ہر کمال کو زوال ہے. اس دور میں ان لوگوں کا کمال تھا جو ایسا کرتے تھے. مجھے سب پتا ہے, مطلب میں کچھ اشارہ نہیں کر سکتا. باقیات تو عام طور پہ سب کے ہوتے ہیں. خواہ مخواہ کوئی دعوت اسلامی بس امن پر امن طریقے پر دین کا کام کرتی رہے. اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد شاہزل ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم مریض کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں تو وہ خون پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ اگر تو وہ پاک ہے, ہم ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے بلڈ وہ ویسٹ کر دیتے ہیں, جو پاک بلڈ ہے وہ ہم کہاں پہ ویسٹ کریں؟
بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو نکالتے ہیں تو وہ تو اتنا سارا ہوتا ہے اور وہ بہنے کے قابل ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ہوتا تو ناپاک ہے. یہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہوں گے تو یہ شیشی ہوتی ہوگی, ہو سکتا ہے جیب میں رکھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہوں, کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اور یہ بلڈ ناپاک ہے, سمجھو پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں. کچھ اور بھی حصہ تھا ان کے سوال کا جو سمجھ نہیں سکا تھا میں.
یہ اصل میں اپنا یہ ذہن بنا کے پوچھ رہے تھے کہ اگر یہ پاک ہے تو اس کو ویسٹ کہاں پر کریں, ضائع کہاں پر کریں؟
ہم ضائع نہ کریں.
کہاں پر کریں؟
اچھا ضائع کہاں کریں؟
جی
اچھا, یہ پاک ہے ہی نہیں ہے تو ناپاک ہے, تو اس کو سو ٹیسٹ کر رہے. ٹیسٹ تو مخصوص کوانٹیٹی ہوتی ہے جس میں ٹیسٹ ہوتا ہوگا, باقی یا وہ بھی پھر ضائع ہی ہوتا ہوگا, گٹروں میں جاتا ہوگا, سیوریج وغیرہ میں, کوئی حرج نہیں اس میں, ہے ہی ناپاک.
میں ڈاکٹر سید حسبان علی ہوں اور میں پیشے کے اعتبار سے کارڈیولوجسٹ ہوں. میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمارے پاس جو دل کے پیشنٹس آتے ہیں, جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا دل کی کمزوری کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کیا ہم رمضان المبارک کے اندر روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ ہم ان کو کیا مشورہ دیں کہ کس حالت کے اندر جو ہے ایسے مریض جو ہیں وہ مستثنا ہیں روزے سے, اس پہ پلیز رہنمائی فرمائیے گا.
آپ کی مہربانی ہے, آپ نے پوچھا, کہاں پوچھتے ہیں. ہم لوگوں کو تو مطلب بعض ڈاکٹر تو ایسے ہوتے کہ مولانا کو نہ سمجھ پڑے, ہم نے پڑھا ہے آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے, نماز بیٹھ کے پڑھا کرو کرسی پہ بیٹھ کے, یہ بولتے ہیں. لیکن یہ ماشاءاللہ مذہبی چہرہ ان کا داڑھی والے ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اصل ایسے میں بہترین محتاط طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے اوپر لے نہیں, بولے آپ کو ہماری ڈاکٹری کے حساب سے سر لگ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے, لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں آپ کہ ڈاکٹر یوں کہتا ہے. جب تک عالم اجازت نہ دے آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا. مجھے تو چند بار ڈاکٹر نے کہا ہے, ایک بار نہیں چند بار, کہ روزہ نہیں رکھو میرے لیے فزیکلی, مطلب میرے لیے, میں روزہ میں اس کی سنتا ہی نہیں, روزہ تو نہیں چھوڑتا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اس کا کرم ہے. روزہ فرض روزہ کیسے چھوڑے یار, دلی کیسے کرے, زمانے سے روزہ رکھتے رکھتے یعنی سمجھو کہ روزہ گٹی میں آ گیا, ہماری عادی ہو گیا الحمدللہ. تو یہ بولتے ڈاکٹر بولتے ہیں, مطلب میں سن لیتا ہوں خالی, تو کیا کروں الحمدللہ. روزے سے کوئی مجھے میں نے نقصان بھی نوٹ نہیں کیا. روزے کے رمضان کے بعد ٹیسٹ بھی کرواتا ہوں میں, جس کی وجہ سے یہ کہتے ہوتے ہیں, ویسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا. الحمدللہ گاڑی چل رہی ہے مدینے کی طرف جا رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر بولے بھی تو عالم سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں ڈاکٹر صاحب اگر واقعی اہل علم ہیں, خوف خدا والے ہیں, اور ان کی ڈاکٹری میں واقعی اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے صحت کے اعتبار سے, اس کے لیے یا تو یہ مریض جو ہے اس کا مرض بڑھ جائے گا یا مرض لمبا ہو جائے گا, دیر میں مریض ٹھیک ہوگا, یا مریض کی عقل چلی جائے گی, یا مریض فوت ہو جائے گا, یہ ڈاکٹر سمجھتا ہو, خوف خدا والا ہو اور علم بھی رکھتا ہو کچھ نہ کچھ, تو اس طرح کا اگر ڈاکٹر بولے نا, یعنی طبیب حاذق, طبیب حاذق بولتے ہیں ماہر اسپیشلسٹ, سمجھے, یہ تھے اسپیشلسٹ. لیکن بہرحال لے کے میں نے جو عرض کیا, خوف خدا کم ڈاکٹروں میں ہوتا ہے, کہ یہ ماشاءاللہ خوف خدا والے تھے جبھی تو انہوں نے سوال کیا. تو اس میں اگر یہ اس کو سمجھ آتی تو منع کر سکتا ہے روزے کا, کہ ابھی نہیں رکھو بعد میں قضا کر لینا, یہ کر سکتے. جبکہ ان کی ڈاکٹری پوری کامل ہو اور ان کی ڈاکٹری ان کی رہنمائی کر رہی ہو کہ واقعی یہ نقصان دہ ہے, اس کے لیے اس کو ٹائم ٹو ٹائم دوا دن میں بھی پینی ہوگی, ٹائم ٹو ٹائم فلاں فلاں غذا لینی ہوگی, پانی پینا ہوگا وغیرہ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہ طبیب حاذق اس طرح کا ڈاکٹر کہہ دے, خوف خدا والا جو بالکل بات بات میں کرسیوں پہ نمازیں نہ پڑھاتا ہو اور روزے نہ توڑواتا ہو, تو ایسا ڈاکٹر کہہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا جائز ہے مریض کے لیے. پروپر مسئلہ جو ہے نا میں نے جو یہ عرض کیا, بٹ ڈیٹیل وہی ہے کہ عالم دین کو شامل رکھے ساتھ میں, ان سے مشورہ ضرور کر لیں تاکہ بھول نہ ہو جائے.
مسجد کے امام سے پوچھ لیں.
نہیں, مسجد کے امام سے نہیں, میں عالم دین میں نے بولا, اب ہر جگہ مفتی اویلیبل ہوتے نہیں ہے اور مفتی کی سمجھ آتی نہیں مشکل ہے. انہیں جس کو مفتی بولتے, ہمارے یہاں طالب علم کو علامہ بولتے ہیں. ہاں واقعی علامہ صاحب, علامہ صاحب جھوم رہے ہوتے ہیں, بولتے نہیں یار, ابھی تمہیں پڑھ رہا ہو یار,
ان کو مزہ آتا ہوگا.
تو علامہ بولتے ہیں, اب پڑھ لیا تو بعض اوقات مفتی بولتے ہیں, مدرس کو مفتی بولتے ہیں, مفتی صاحب بولتے ہیں. ایک بار میرے پاس تھوڑا ہے واقعہ پرانا ہے, وہ کوئی کسی نے کہا کہ ایک عالم دین اور ایک مفتی صاحب آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں ملنے کے لیے. خیر بہت تشریف لائے تو ان میں جو عالم صاحب تھے وہ طالب علم تھے, اس لیے وہ عالم صاحب تھے, حضرت تھے علامہ, اور دوسرے تھے وہ مدرس تھے. جب بات چیت ہوئی نا میری تعارف, تو وہ مدرس کو مفتی اور طالب علم کو عالم صاحب. تو یہ ہماری عوام جو نا یہ بھی پہنچی ہوئی ہوتی ہے, تو بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی. تو مفتی جو مفتی وہ نہیں, کئی اسٹیج کے مفتی ملیں گے سوشل میڈیا پر, ایک سے ایک مفتی بیٹھے ہوئے, جن کو صحیح بولتا ہوں اگر پکڑ لو نا کہ پہلے مفتی صاحب کی ڈیفینیشن بتاؤ پھر ہم آگے بڑھنے دیں گے آپ کو, شاید یہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. یار یہ تو ابھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی تعریف کیا ڈیفینیشن, ہو از مفتی, مفتی بولتے کس کو. تو بس وہ لگے ہوئے فتوے دے رہے ہیں جن کو جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو نہ انٹرنیٹ کو مفتی ہم نے اپنا مفتی بنانا ہے, نہ سوشل میڈیا کو مفتی بنانا ہے. جو واقعی مفتی ہیں, مفتی اسلام ہیں, خوش عقیدہ صحیح العقیدہ سنی ہے, اور ان سے مسئلہ دریافت کرنا ہے. اور اس میں دار الافتاء اہل سنت نمایاں ہے الحمدللہ, یہ آپ کا اپنا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے کوئی پائی پیسے تو لکھتا نہیں ہے ہم سے, تو ان نمبر بھی ہوتے ہیں, تو ان حضرات سے مطلب رابطہ کر کے پوچھ دیا جائے. جو اسٹیج کے مفتی ہوتے ہیں نا, مفتی باز باز ہوتے ہیں, لیکن اسٹیج پر جب یہ روز روز تقریریں کرتے ہیں تو ان کا رجحان جو ہے نا, وہ اپنی تقریر کی تیاری, کوئی مناظرانہ انداز کا ہوتا ہے تو کوئی اس طرح, وہ اپنے اس فیلڈ میں ہو سکتا ہے ماہر ہو بھی جاتے ہوں, لیکن پھر یہ کہ فقہ جو ہے نا یہ بہت دشوار, مطلب یعنی کہ سب سے افضل علم جو ہے نا, یہ شاید نہ پتا ہو سب کو, یہ علم فقہ, یہ سب سے افضل علم ہے. تو یہ علم فقہ جو ہے نا, یہ ایک تو ہے دشوار, پھر فقہی گتھیاں جو ہیں اس میں جو مشکلات مسئلے آتی ہیں نا, یہ سلجھانا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا, اس کے لیے دماغ چاہیے, ذہانت چاہیے, اور سچی بات ہے کہ اللہ کی توفیق چاہیے. اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو وہ مفتی جو ہے وہ فقہی گفتگو بہت مشکل, آج کل جدید مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل, یہ حل نکالتے ہیں, تو اس طرح کے مفتی حل نکالتے ہیں. اسٹیج میں تقریر کرنے والے اور زوردار خطابات کرنے والے, جس جس کو مطلب لتاڑنے والے, یہ عام طور پہ نہیں کر سکتے. یہ ہوں گے کبھی مفتی, لیکن ذرا آدمی حافظ ہوتا ہے, حافظ قرآن, قرآن ہی بھول گیا تو حافظ کا ہے کہہ رہا. تو اس طرح مطلب پہلے مفتی ہوتے ہوں گے بعد میں یہ رہتے نہیں ہوں گے, تو ان کو نہیں اتنی سب. میں نے ان لوگوں کے مسائل بھی بعض وقت سنے, بڑے نام ہوتے ہیں جن کے, تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میں بول نہیں سکتا کچھ کبھی کلپ, اور یار یہ کیوں مسائل کو چھیڑتے یار, بزرگوں کے واقعات سناؤ اور بوجھ کرو یار, نعرے لگواؤ یار, یہ اپنا تیرا میرا کام نہیں ہے, مسئلے بیان کر رہے مفتی صاحبان کا کام ہے. اب ہوں گے تو سابق ہوں گے حال مفتی. میں جنرل بات کرتا ہوں, نہ کسی کا نام لیا ہے نہ کسی کا اشارہ کیا ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے, اسے فساد فتنہ برپا ہوتا ہے, جو ہر ایک کو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم آقا آفتاب بس میں سورج ہوں, میرے سامنے مجھے بولتا ہے, تجھے بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں, میں مٹھی بند رکھتا ہوں, میں جس کو بولتا ہوں یا جن جن کو بولتا ہوں ایک سے ایک مفتی ہیں جو نہیں ہے, مطلب مسائل بتانے کے اہل نہیں ہے, میں ان سب کو بولتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آخرت پر رحم کرو, مت بتاؤ مسائل یار, کسی عالم دین کے پاس بھیج دو, مفتی کے جو واقعی مفتی ہے اس کے پاس بھیج دو, اپنے اوپر مت دو یار, گناہ کا کام ہے ظاہر ہے, اٹکل سے مسئلہ بتانا الٹ پلٹ بتا دینا اپنا مان رکھنے کے لیے, اپنے وٹ رکھنے کے لیے نہیں, نہیں, نہیں آخرت میں پھنس جاؤں گا.
یہ موضوع جتنا آپ نے حساس لیا ہے اتنا یہ برننگ ایشو بھی ہے اس وقت, جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت اہم ٹاپک ہے, کیونکہ لوگوں نے اپنی معلومات کا جو ذریعہ ہے نا حضور, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس کو معلومات کا ذریعہ بنانے والے اب شاید میں کہہ سکتا کروڑوں لوگ ہیں. یہاں پر اب ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ عالم و مفتی صاحب کی بات کی ہے, تو ڈاکٹر بھی اسی طرح اس وقت سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کا کیا آگے نام لکھا ہوا ہے, مگر یہ کہاں سے انہوں نے میڈیکل کیا ہے نہیں کیا اس کی کوئی اتھنٹیکیشن نہیں آ رہی ہوتی, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی معلومات لینی ہوتی. تو جو علماء ہوتے ہیں, جو مفتیان کرم ہوتے ہیں, جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے باقاعدہ ایک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کو ڈاکٹری کی باقاعدہ اجازت ملی, علاج کی اجازت ملی ہے, اسی طرح علماء کے بارے میں حضور ہوگا کہ کیا ہوگا کہ مفتی جو ہیں جن سے آپ اس وقت مخاطب ہیں, جن کو آپ درد بھری آپ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یار ہمیں کہاں سے یہ ہم حصہ ہے, ہم کہاں سے پڑھتے ہوئے آ رہے, سلسلہ ہے 10-11-12 سال کا کہ ہم نے اس کی پراپر تعلیم حاصل کی ہے, پھر ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جا کر اب جوابات دیجئے, جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب آپ فتویٰ دیجئے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت اس وقت بھی اپنے عروج پر کمال پر تھی ماشاء اللہ.
مگر اعلیٰ حضرت کیا کیا تھا بتا
جی,
جب تک والد ماجد حیات ہے
جی ہاں
ہر فتویٰ چیک کرواتے
تھے, جبکہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو یعنی والد صاحب کی پہچان بھی اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں, یعنی یہ اعلیٰ حضرت کا
بڑے مفتی تھے ہند کے,
تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دو پر اعتماد
جی,
جن میں ایک آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لیا تھا
جی, جی
تو اس میں اعلیٰ حضرت کا یہ انداز تھا, تو کیا یہ جو آپ نے بتایا یار میں آپ سے درد بھر التجا کرتا ہوں جیسا آپ نے بھی فرمایا, تو ان کو یہ سمجھنے کے لیے یار ہم سے ہی کہا جا رہا ہے, تو کیا ان کے لیے یہ کافی ہے سمجھنا کہ یار ہمارا کوئی پیچھے سا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہمارا ایسا کوئی مفتی صاحب یا کوئی ایسے اتھینٹیکیٹ مفتی صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی اور ہم بیٹھ کے جوابات دے رہے ہیں, یا جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کی تھوڑی سی یہ معلومات لینے ہیں, اگر ہم نے آپ کو امت کے رہنمائی کے لیے بٹھایا ہے آپ کے پاس آیا اس کے لیے کوئی اجازت وغیرہ ہے یا نہیں ہے, تو ان کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایسا لگے گا یار ہم سے کہا جا رہا ہے.
آپ بالکل اپنے آخرت کا خیال رکھے, اصل مفتی جو ہے نا یہ اس کا عالم دین ہونا تو شرط ہے, عالم ہو اور برسوں تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس طرح طبیب حاذق جو ہوتا ہے ماہر طبیب ایسے نہیں بن جاتا, ڈاکٹر بھی ایسے نہیں بن جاتا, یہ اپنے ایم بی بی ایس یا جو بھی کرتے ہیں اپنی ڈگریاں لے کر بھی ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے ان کو, ہاؤس جاب کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے دیکھ پریکٹیکل, تو اس طرح مطلب برسوں تک عالم کسی مفتی کے ماتحت رہ کر انڈر میں رہ کر فتوے لکھے فتوے تیار کرے اور عالم صاحب اس کی تصدیقات کریں, اور جب وہ ان کے مفتی صاحب جو ان کے استاد ان کو اجازت دیں کہ اب تم فتویٰ دے سکتے ہو تب یہ مفتی بنیں گے. اچھا اب کب تک مفتی رہیں گے, جب تک یہ ان کا درست یعنی ثواب درستی فتوے کی درستی درست فتوے ان کے غالب رہیں گے, غلط فتوے کم ہوں گے تب تک یہ مفتی ہیں, جب ان کی غلطیاں جو ہیں یہ ان کی درستی پر غالب آ جائیں گے. غلط فتوے انہوں نے دینے شروع کیے اور درست فتوے ان کے اب کم ہو رہے ہیں, تو اب یہ پھر مفتی نہ رہے, اس کا یہ ٹائٹل ان کا ختم ہو گیا. تو یہاں تو ٹائٹل ختم ہوتا ہی نہیں نا, جیسے میں نے کہا کہ مفتی ایک کو پوچھا تھا زندگی میں جو کسی ٹی وی چینل پر سوالات کے جواب بات دیتے تھے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا اگر آپ کو پوچھے, یہ بہت پرانی بات ہے, یہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, اب یقین مانے وہ چپ ہو گئے.
آپ پوچھ سکتے ہو نا بھائی,
اب میں بھی ڈرتا ہوں یار برا نہ لگ جائے گی, برا لگا بھی ہو تو چونکہ وہ اتاری تھے تو یوں تھوڑی ہمت کر لی میں نے. اتاری تو بہت نے, بہت سے چینلز میں ہر جگہ اتاری پھیلے ہوئے, تو یوں تھوڑا یہ اس سے فائدہ بھی کبھی ہو جاتا ہے نا, جائز فائدہ تو ہو ہی رہا ہے. داؤد اسلامی کا کام ماشاء اللہ کرتے ہیں, جن کی خدمت کرتے ہیں الحمد للہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے.
آپ بڑے اہم طبقے سے اس وقت مخاطب ہیں معاشرے میں,
ظاہر ہے ان کی نہیں کرنا ان لوگوں سے خطاب, ان حضرات سے
آپ فرما رہے ہیں,
اور میں بات پر بات نہیں دیتا, میں نے بول دیا باقی خواہ کا کوئی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, اگر مبلغ بولنا شروع جائے گا تو کوئی حضرت بیٹھے ہوں گے برا لگ جائے گا, تو وہ درس بند کر دیں گے اور پھر ایک سوال کریں گے دوسرا سوال کریں گے, مبلغ پہلے کا جواب نہیں دے سکے گا تو مشکل ہو جائے گی. ہر مطلب ہر ایک کو میں کہہ بھی نہیں رہا نا, یعنی ایسے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ سب ایسے, ایسے بھی ہیں مطلب ہوتے ہیں, مطلب جن کو اتنی معلومات نہیں ہوتی لیکن بس سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے اپنے بیان ہوتے ہیں, مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, عوام بھی جھوم رہی ہوتی ہے, ان کو بےچاروں کیا پتا, اور کوئی اگر معلومات والا ہوتا ہوگا تو خوف کے ہمارے زبان کھول نہیں سکتا کہ سب مل کے پٹائی کر دیں, ہمارے حضرت کی توہین کرتا ہے, مشکل کھڑی ہو جائے گی. میں پہلے کسی کا درس اٹینڈ کرتا تھا فقہ مسائل کا, تو پھر میں بھاگ جاتا تھا, یہ پرانا دعوت سے پہلے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ مسائل کا فیلڈ میرا بہت پرانا ہے, تو وہ چوکے چھکے لگے جاتے تھے یار, بولا یار یہ تو نہیں چلے اپنے کو, تو میرا دل نہیں لگتا تھا کہ یار باہر شریعت میں یوں لکھا ہے اور یہ یوں بول رہے ہیں, تو نہیں جمتا نہیں تھا. تو یہ اپنی میں بتا رہا ہوں کہ بہت پرانا فیلڈ ہے, بہت پرانا فیلڈ ہے, جیسے آپ مفتی صاحب کو بٹھاتا ہوں, ان کے ابو بھی پتا نہیں مطلب پیدا ہوئے تھے یا نہیں, یہ مبالغہ کر رہا ہوں, میرا اتنا پرانا فیلڈ ہے مسائل کا, پھر بھی میں ان سے پوچھ پوچھ کے کرتا ہوں کہ جوان ہے کہ معلومات ہے, انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے, میں نے باقاعدہ, ذرا میں مفتی نہ کہتا ہوں نہ ہوں, نہ میں نے کوئی باقاعدہ مفتی کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, بس میرا تجربہ, میرا مطالعہ, علماء کی صحبت, ہرس میری, سفر کرتا تھا کہ ایک مسئلے کے لیے کتنے کتنے میلوں میں جاتا تھا معلومات کرنے کے لیے, تو الحمد للہ تو یوں میں نے مسئلے جمع کیے. تو آج آپ کی خدمت میں بغیر کسی چارج کے مفت میں پیش کرتا ہوں, بس آپ ان کو سنبھالنے والے بن جاؤ, انشاءاللہ بیڑا پار نہ ہو تو کہنا مجھے, اتنا آپ کے پاس معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شرعی مسائل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور, وہ جو ہے کہ عوام کا یہ کام ہے کہ وہ معتمد و مستند, یہ دونوں کی تعریف بھی آپ کیجیے گا, مفتی سے رابطہ کرے, پھر مفتی کے اوپر ہے. تو اب یہ کہ جو عوام ہے جو ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کرنے یا شرعی مسئلہ پوچھنے یا شرعی مسئلہ سمجھنے, اسلام الدین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو عوام کا کام تو کم از کم بنتا ہے نا کہ آپ ڈاکٹر بھی ایسے تیسے کے پاس نہیں چلے جاتے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ ڈاکٹر صحیح ہے, تب آپ اپنی اس کے لیے جاتے علاج کے لیے. تو شرعی مسئلے کے لیے بھی حضور اتنی تو کم از کم عوام کو معلومات ہونی چاہیے کہ ہم جیسے شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, یہ ان کا حساب کتاب کہاں سے آ رہا ہے, بیک گراؤنڈ کہاں سے, اتنا تو عوام کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا حضور.
ہاں بالکل ہونی چاہیے, کہ مطلب جب بھی کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو ٹھوک بجا کے بندہ لیتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر بیٹھوں, تو دین سیکھنا ہے تو مطلب اس کے لیے تو غور تو کرنا ہوگا. اور معتمد معنی قابل اعتماد, معتمد جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو, اور مستند معنی جس جو اتھینٹک ہو, سرس جس کے پاس سند ہو, اور درست مطلب وہ شخص ہو کہ جو مطلب سند یافتہ اس کو بولتے ہیں نا, سرٹیفکیٹ ہولڈر.
اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرانے والے اور ان کو مشہور کرنے میں، ان کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ایسے ہی طبقے کا، ہمارے لوگوں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ویوز بڑھاتے ہیں، بعض اوقات ان کی ویڈیوز آگے کسی بھی نیت سے، کسی بھی وجہ سے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو پھر زیادہ جرات دیتی ہیں اور پھر یہ آگے مزید بڑھتے ہیں. تو جو باتیں ہوئی ہیں اس میں اگر آپ تھوڑی سی اور یہ بھی رہنمائی بلکہ تاکید کر دیں کہ ایسے افراد کی ویڈیوز ہی اگر نہ دیکھیں، ان کے چینلز کو بعض اوقات یہ سبسکرائب کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کوئی آئے گی تو کسی عالم کو بھیجیں گے یا کسی سے جواب لیں گے یا فلاں کے جو ہے وہ بات، اس کی بات میں سے یہ نقص نکالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مختلف کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس بنیاد پر بعض اوقات ایسے لوگوں کو یہ شہرت ملتی ہے اور مزید پھر جو ہے وہ خرابیاں بڑھتی ہیں. تو اگر اس پر بھی تنبیہ فرما دیں کہ ایسوں کی نہ ویڈیوز دیکھیں، نہ شیئر کریں، نہ ان کے پیجز کو دیکھیں، نہ ان کے چینلز کو سبسکرائب کریں، اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے یہ شاید رخصت ہو جائے.
اللہ کرے اتنی صلاحیت بھی دو نا کہ یہ مطلب غلط بول رہا ہے یا یہ غلط آدمی ہے. اب وہ عقیدہ درست ہوتا ہے بعض اوقات، زبان درست نہیں ہوتی یار، دماغ درست نہیں ہوتا. وہ مطلب تو جا میں آتا ہوں فاسٹ بیٹنگ کر رہا ہوتا تو یہ اتنی سمجھ نہیں آتی. اصل مشکل یہ بعض کسی اس طبقے کے پیچھے لگ جائیں گے، کبھی اس طبقے کے پیچھے لگ جائیں گے. عقیدہ صحیح ہوتا ہے ان کا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے یہ لگے رہتے ہیں، پھر جو سمجھ میں آتا بولتے ہیں. میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ اس کو ہو کیا گیا، ایک آئی کو یار پیچھے پڑی ہے. جیسے کہ میں ایک بات بولتا ہوں، بعض کو ناتخوانوں سے بڑی چیڑ ہے، وہ ناتخوانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ارے یار میں بولتا ہوں ناتخوان اگر مائنس ہو جائے نا یار، ہماری یعنی ادواد روحانیت چلی جائے. میں تو ناتخوانی اپنی محتاجی سمجھتا ہوں، اپنی ہم شروع سے ناتخوانی سنتے آ رہے. ناتخوان دلوں کے تار جھنجھوڑتے ہیں، ہے نا، رولا دیتے ہیں. سوز و رقت اور اعلی حضرت کا فرمان ہے کہ عشق الہی بڑھانے کے لیے خوش اعلان قاری سے قرآن سنو، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش اعلان ناتخوان سے نعت سنو. اب یار یہ پیسے لیتا ہے، اب یہ بانڈ بھگت یہ جو پیسے لیتے ہیں ان کو پہنچو نا یار. اللہ رسول کا جو ذکر کرتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھتے، جھومتے جماتے، روتے روتے ہیں، کائے کو پیچھے پڑے. ہم بھی کہتے ہیں پیسے مت لو، مدنی مذاکرے کر کے ان کو سمجھایا، ہمارے پیچھے ہی نہیں پڑھتے. نعت خواں آپ کو ہم سے ناراض نہیں ملیں گے، ہم پیار سے محبت سے جو ایک طریقہ کار ہے سمجھے، معجزہ حسنہ کے ذریعے سمجھاتے ہیں. صرف محبت سے سمجھاؤ تو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا آپ سے، بولا بولی کرو نا سب کے سامنے. تو وہ مطلب یا سوشل میڈیا پہ ہو کرتے رہو تو ذرا برا لگے گا کہ یار ہم کوئی ڈیگریڈ کرتے ہیں. اب ناخوان اتنے پیسے لیتے ہیں، لاکھوں روپے لیتے پرانو، تو یار کوئی بھی بولے گا کہ یار ان کو بےچاروں کو ملتا نہیں ہے، یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے سمجھے، ان کو بھی کچھ دے دو یار، ڈنڈا ہو جائے گا. پھر مطلب باغی ذہن بنتا ہے. تو میں کیا کروں، میں نے بعض اوقات اس طرح کے مقرروں کو صوتی پیغام یا ویڈیو پیغام بھی جاری کیے محبت سے پیار سے. اب یار مت چھیڑو، سنیوں کے معمولات کو مت چھیڑو، سنیوں کے کاموں کو مت چھیڑو یار. کرنے والے کام اور ہزاروں ہیں یار جو کرنے ہیں. محبت دو، پیار دو، اب سارے آپ کے پیچھے ہوں گے یار. کوئی کسی کو الرجی ہے تو مشائخ سے الرجی، پیروں کے خلاف لگے رہتے ہیں، آستانے پہ یوں ہو رہا ہے نا، پیر صاحب لوگ یوں کرتے ہیں، وہ حلوے منڈے کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نظرانے لیتے ہیں. ارے یار مجھے نہیں ملتا تو میں دوسروں کو کیوں بولوں یار، میں صبر کروں اور کیا، یہ بھی تو کوئی کہے گا نا یار. تو اس لیے میں مطلب سنیوں کے طبقوں کو، ان میں جو کچھ خرابیاں کس میں نہیں ہیں، مجھ میں سب سے زیادہ خرابی ہے، خرابیاں سب میں ہوتی ہیں لیکن سمجھانے کا انداز یہ نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ معیار ہے سمجھانے کا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، موعظۃ حسنہ سے. یہ نہیں آتا پھر بہت جوشیلے انداز، پھر ان کے ساتھ بھی کوئی طبقہ ہو جاتا ہے، کوئی ان کی حمایت میں طبقہ ہو جاتا ہے، نتیجہ نقصان دین کو پہنچ رہا ہے، لوگوں کو نفرتیں، نفرت نہیں، بشیرو ولا تنفرو، حدیث پاک ہے، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ. تو میں اس طرح کے جو مقررین ہوتے ہیں، صحیح بات ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ بیٹھ جائے نا آپ بھلے مجھ سے دو ٹوک بات کرنے میں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں. مناظرے کا چیلنج تو کسی کو دیتا نہیں, خالی اگر سمجھنا سمجھانا چاہیں محبت سے پیار سے اگر یہ کوئی ترکیب بنتی ہے تو میں بات کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اپنا درد شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. یار اس سے آپ اب میں مارا ماری کروں نعتخوانوں کے خلاف, میں نے کتنے نعتخوانوں کو توبہ کروا لی ہے بتائیے, جن کو میں جرم سمجھتا ہوں جن کا, کتنے نعتخوان سدھر گئے؟ ایک بھی نہیں سدھرا ہوگا. آپ مجھ سے پوچھو کتنے نعتخوان سدھر گئے. میں بات کرتا ہوں یہ محبت سے, اتنے نعتخوان محبت کرتے ہیں مجھ سے, میری ملاقات کی ہرس کرتے ہیں, ٹائم مانگتے ہیں ہم تو ملتا ہے الحمدللہ. لیکن آپ تو دیکھ کر گلی بدل دیں گے, آپ اتنا ان کو بولا بولی کرتے ہیں ڈیگریڈ کرتے ہیں, تو نہیں کیا کرو. الحمدللہ آپ کو بڑے بڑے اسٹیج کے نعتخوان دعوت اسلامی سے آپ کو محبت کرتے ہیں ملیں گے, دعوت اسلامی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے, کیونکہ دعوت اسلامی ان کو پیار دیتی ہے. جیسے میں نے ان کی اہمیت بیان کی, اہمیت بھی تو ہے نا یار, ان کی نعتیں پڑھتے ہیں. اب جو خرابی ہے تو خرابی ہم میں بھی ہے یار, اپنی خرابیاں دور کریں, جب موقع ملے گا مل کے بیٹھیں گے پیار محبت سے, وہ اکیلے میں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مان بھی لیں گے, خرابی ہوگی تو نہیں ہوگی تو ہمیں مطمئن کر دیں گے. تو اس لیے وہ بہت سارے کام ہیں, نمازی بنانا ہے لوگوں کو. بے نمازیوں کو کون بولتا ہے کہ بے نمازی نماز پڑھ, اتنا اس کو نہیں بولتے مجھے کہ جو اللہ کا فرض چھوڑ رہا ہے, ان کو بھی نہیں بولنا ہے. اس طرح یہ بھی باغی ہو جائیں گے. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی آج روزہ نہیں رکھ, ایسے ایسے علاقے کے سنے جاتے ہیں کہ جہاں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے, دن میں کھاتے پیتے رہتے ہیں لوگ, سگریٹیں پھونکتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کو بولو نا یار کہ سدھر جاؤ. ایک طبقے کے پیچھے لگ گئے تو لگ گئے, جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے مذہبی طبقہ کہلاتے ہیں, پیروں کے پیچھے لگ گئے یا عالموں کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی یہ عالم لوگ یوں کرتے ہیں, بعض عالم یوں کرتے ہیں, بعض عالم پیسے لیتے ہیں تو نذرانے لیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وہ ان کے بیچ شروع. نہیں 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 چھیڑو یار, خامہ خواہ نہیں چھیڑو جب تک آپ پر واجب نہ ہو جائے. اس طرح کے لوگوں اس طرح کے طبقے کا رد نہ کریں. سمجھانا ہے, سمجھانے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں کہ آپ ان کو سوشل میڈیا پر یا اپنی اسکرین پر یا مائک پر تقریروں پر مطلب یعنی کہ بولو. ایک جگہ کسی نے, میرے بھی ہوں تو تھوڑے بہت تو مخالف ہوتے ہیں, کسی ملک میں واقعہ کسی نے سنایا تھا, کسی نے میرے بارے میں بولا, میرے بارے میں بولا, جو بھی ہوا وہ غلط ہی ہوا لیکن میں بتا رہا ہوں, میرے خلاف بولا, اس نے جوش میں بولا الیاس قادری جواب دو. اب عوام بولے یار یہ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے جواب دے گا, اس کو آواز کیسے جائے گی. اچھا نتیجہ کیا ہوا, مقرر صاحب جوش و خروش کے ساتھ جو بھی وڑا اڑی کر کے جب یہ جلسہ ختم ہوا, یہ نیچے اترے, کچھ نوجوانوں نے ان کو گھیر لیا, جواب چاہیے, یہ جواب غلط ہوا. میں بولتا ہوں یہ مجھے کسی نے واقعہ بتایا, یہ کتنا مطلب ہے کہ کم نصیبی نا مسلمانوں کی. مجھے سمجھانا ہے لیٹر لکھ دیتے, کوئی سورہ اگر کوئی واقعی ایسی غلطی بھی ہے تو, اب جس کو آپ غلطی کہتے ہیں یا اگلے کے پوچھو تو صحیح کہ کیا واقعی آپ نے یہ غلطی کی ہے, میں تو جانتا بھی نہیں, نہ کبھی ملاقات ہوئی. اب یار مائک ہاتھ میں آ تو سمجھتے کہ میں سورج ہوں, ہٹ جاؤ اندھیرا چھٹ گیا, تو اسے تھوڑی ہو گیا. بعض وقت پھر عوام اپنے انداز میں وہ لٹھ مار کا ہوتی ہے, وہ جواب دیتی ہے, تو نہیں کرنا چاہیے سب, نفرتیں پھیلتی ہیں. محبتیں بڑھاؤ, اپنا تو مجلس ہے ہماری, تو محبتیں بڑھاؤ. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کو دعوت اسلامی نے محبتیں دے کر جمع کر ہی لیا نا یار, اور ان کو بدل دیا نا, کتنوں کو بدل دیا الحمدللہ. تو اس سے سیکھنا چاہیے سب کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد ادریس ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شوگر کا مریض ہوں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھو, لیکن میں چاہتا تھا کہ میں روزہ رکھوں, لیکن اب میری دوائیں بھی چل رہی ہیں, کمزوری بھی ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب منع کرتے ہیں. اب اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے, یا ہوش چلا جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, عقل چلی جاتی ہے, دیر میں اچھا ہونا, پھر روزہ رکھے وہ دیر میں اچھا ہوگا, مرض بڑھ جائے گا, جان چلی جائے گی, تو اس طرح کے یا تو اپنے تجربات ہیں, جان چلی جانے کا تجربہ تو کسی کو نہیں ہوتا, وہ تو ایک ہی بار ہوا. واقعی بیماری بڑھنے کے اور یہ تجربے ہوتے ہیں, روزہ رکھتا تو بیمار بڑی بیماری بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کی کوئی کیفیات ہے تو پھر روزہ بعد میں رکھ لے, معاف نہیں ہے. جیسے گرمی میں نہیں برداشت ہوتا تو سردی میں برداشت کر لے, روزہ رکھ لے قضا. یہ ایسی صورت میں, یا کوئی طبیب حاذق جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ ایسا طبیب خوف خدا والا جو ہو بھی مطلب اسپیشلسٹ اور خوف خدا والا ہو, علم بھی رکھتا ہو کچھ نہ کچھ, سمجھتا ہو ان چیزوں کو, اور وہ اپنے حساب سے اپنے علم کے حساب سے بتائے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ جو ہے نا یہ بھی نہیں ٹھیک, کھانا پینا پڑے گا, ٹائم ٹو ٹائم دوا لینی پڑے گی, تو اس لیے آپ روزے بعد میں قضا کر لیں, تو اس کی بات مان سکتے ہیں. صلو علی الحبیب
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ماشاء اللہ, وہ آج کا وظیفہ تکلیف میں کمی. یا حلیمو 1100 بار, اول آخر 11 11 اول, یا حلیمو 1100 بار, اول آخر 11 11 بار درود شریف مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھیے اور پانی پر دم کر کے اسے پلا دیجئے, انشاءاللہ الکریم اس کی تکلیف میں کمی آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر علیہ سنت, جزاک اللہ خیرہ, کل آپ نے 12 ماہ والے اسلامی بھائیوں پر خصوصی شفقت کی, انہیں نیاز کے ڈبے آپ نے تقسیم فرمائے, اس کے بعد رات مدنی مذاکرے میں جو آپ نے حوصلہ افزائی کی 12 ماہ والوں کی, تو الحمدللہ آپ کی اس حوصلہ افزائی کی برکت سے, 12 ماہ والوں سے آپ کی خصوصی محبت کی برکت سے, یعنی ہزاروں معتکفین میں سے آپ نے خاص 12 ماہ والے اسلامی بھائیوں کو نیاز کے ڈبے دیے, تو یہ چیزیں دیکھ کر کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا. پہلے یہ تعداد 12 ماہ والوں کی 160 تھی, اب الحمدللہ ان کی تعداد 171 ہو چکی ہے, یعنی مزید اسلامی بھائی بڑھ چکے ہیں, اور ابھی بھی یہاں عالمی مدنی مرکز میں بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو 12 ماہ کا سفر کرنا چاہتے ہوں گے, یا کئی ایسے اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ علاقوں میں ہوں, کئی اپنے گھروں میں ہوں جو 12 ماہ کا سفر کرنا چاہتے ہوں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب جو اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے آ جاتے ہیں وہ عالمی مدنی مرکز آ سکتے ہیں, کیا ان کا 12 ماہ ابھی رمضان سے ہی شروع ہو جائے گا؟ اور دوسرا, جو آپ نے کل رات مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی نیت ہے کہ ان 160 کو آپ نیاز کے ڈبے دیں گے, تو کیا اب جو اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے آئیں گے تو کیا انہیں بھی نیاز کے ڈبے آپ عطا فرمائیں گے؟
یہ توجہ دلاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً کراچ پاکستان میں 29 کے آس پاس مقامات ہیں جہاں ایک ماہ کا اعتکاف ہے, اور شاید وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں گے, تو ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ ہم بھی 12 ماہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یار ہو ہی رہے اتنا 12 ماہ تو اپنے بھی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا.
میں ڈبا ملے تو آئیں گے نا,
یہ ڈبا تو آپ بھی سمجھ
رہے ہیں,
وہ تو ابھی آپ نیتوں کی درستی فرما دیں گے.
اچھا 12 ماہ والے, 12 ماہ والے تو عوام کیا سمجھے کیا ہوتا ہے 12 ماہ والے؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں, دینی ماحول میں مدنی یہ قافلے سفر کرتے ہیں سنتیں سیکھتے سکھانے کے لیے, تو اس میں ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو 12 12 ماہ سفر کرتے ہیں, کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ 3 دن ہر مہینے اور پورے سال میں پورے مہینے کے لیے قافلے میں سفر کرے, اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے لیے سفر کرے, یہ ہماری ترغیب ہوتی ہے. ایک تعداد ہوتی ہے جو 3 دن ہر مہینے سفر کر بھی رہے ہوتے ہیں, 12 ماہ والے بھی ہیں, 1 ماہ والے بھی سفر کرتے ہیں, 12 دن بھی سفر کرتے ہیں, زندگی بھر اپنی زندگی دے دیتے ہیں, ہم ان کو وقف مدینہ بولتے ہیں, وہ زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کا وہ کام کرتے رہتے ہیں. ان میں سب میں ہماری طرف سے ترغیب ہوتی ہے کہ ماں باپ ہیں تو ان کی اجازت ہو، بال بچے ہیں تو ان سے بھی ترکیب ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو، کسی کو رلا کر تڑپا کر پریشان کر کے گھر میں کوئی مریض ہے اور آپ کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے قافلوں میں سفر نہیں کرنا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، کہ ہم کرتے ہیں کام ثواب کے لیے، تو ہم اس طرح حق مار کے کسی کا سفر کریں گے، ماں کا دل دکھا کر سفر کریں گے تو کہاں سے ثواب ملے گا بھائی، الٹا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ محتاط طریقے میں سفر کرنا ہے. تو یوں 160 بارہ ماہ سفر کے لیے یہاں یہ پتا چلا تھا، بتایا تھا کہ آئے ہوئے مختلف شہروں سے اور کراچی کے بھی شامل ہوں گے اس میں، اور وہ اس رمضان سے ان کا 12 ماہ کا سفر شروع ہوا ہے. یہ ایک مہینہ بھی اسی میں کام کاؤنٹ ہوگا، 11 مہینے مزید ہے. اب جہاں ان کو مدنی مرکز بھیجے گا وہاں انشاءاللہ جا کر دین کا کام کریں گے. ان میں کچھ مہینے میں 3 دن غالباً 4 دن، مہینے میں 4 دن ان کو یہ رخصت ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر بھی جا سکیں گے. 4 دن کے لیے نہ کہ ان کی چھٹی ہوتی ہے مہینے میں 12 ماہ والوں کی، اور اگر یہ چاہیں تو چار دن جمع کر کے وہ زیادہ دن بھی اکٹھے کر کے 3 دن ہے ہر مہینے، 12 ماہ میں 4 دن، ہر مہینے 4 دن ہے نا، ہاں تو وہ اکٹھا بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو مدینہ جانا ہے، عمرہ شریف کرنا ہے، اللہ نے موقع دیا اس کو، وہ بھائی اپنی چھٹیاں جمع کرے اس میں یہ کر لے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. تو اس طرح یوں گھر سے رابطے، کبھی ایمرجنسی ہو تب بھی وہ ان کو اجازت کی صورتیں ہوتی ہے گھر جانا ہو تو. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ ان کو کہیں کھونٹے سے باندھ دیتے کہ ہل بھی نہ سکے. تو یہ الحمدللہ تو 130 اب 171 کا انہوں نے بتایا، 160 تھے، 171 ان کا ابھی آپ نے سنا ویڈیو میں، 171 ہو گئے. تو صرف 171 کچھ ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں، تو ان 171 میں شامل نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. شامل ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا، جو شامل نہیں ہے اور اب ذہن بنتا ہے کہ 12 ماہ کا سفر ہم نے بھی کرنا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے. کر لیا وہ الحمدللہ، جنہوں نے اب کرنا ہے اسی رمضان سے ان کی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے ماشاءاللہ. یہ کچھ ہاتھ اٹھ رہے تو اب ان کو دار السنہ پر جا کر اپنے نام وغیرہ لکھوا دینے ماشاءاللہ. اور جو باہر دیگر 29 جگہ اعتکاف ہو رہا ہے، 29 جگہ پر پورے ماہ کا، یہ بھی حاجی عمران نے بتایا، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ مدنی مذاکر دیکھا بھی جائے.
آج جیسے ابھی باغ کشمیر میں، تو ہم نے باغ مدینہ، ہم نے وہ مدنی مذاکرہ جب دیکھ رہے تھے باغ مدینہ نا، یادگار تھا وہ بھی. تو وہاں میں آج امین نے ہمیں رکن شورا نے پیغام دیا کہ 46 متقف اسلامی بھائیوں نے وہاں 12 ماہ کی نیت پیش کی ہے، اور حاجی شاہد کے یہاں بھی 12 ماہ والے اسلامی بھائی موجود ہیں فیصلہ آباد میں.
سبحان اللہ، سب کو ڈبے بھیجنے ہوں گے، اتنے ڈبے لاؤں گا یار.
اب دو چیزیں ہیں حضور، یا تو یہ 12 ماہ والے جو تیار ہو رہے ہیں باغ کشمیر میں یا مختلف مقامات پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کر کر یہاں آ جائیں اور یہاں سے پھر ان کے 12 ماہ کا سلسلہ شروع ہو جائے
مدینہ. بالکل یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ وہاں کے ذمہ داران ان کی مجلس سے، یہ ان کا میٹر ہے کہ یہ لوگ اس کی کیا ترکیب بنانا پسند فرمائیں گے. کہ کراچی کا اپنا ایک انداز ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا، تو جس طرح ان کے ذمہ دار ان کو بھیجے چاہیں، تو اگر وہ 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیرے، بہت سے خالی جذبات میں دو ہاتھ اٹھا لیتے پھر یہ ڈھونڈے نہیں ملتے یہ گئے کہاں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ کھوٹے کھوٹے ہاتھ نہیں اٹھانے، 100% دل ہے تو ہی نیت کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹی نیت کا اظہار کرنا تو گناہ گار ہوں گے، دھوکہ ہوگا نا یہ تو، کہ بھائی اس کو اچھا لگانے کے لیے، ذمہ دار کو اچھا لگانے کے لیے تو مروت بات نہیں سنی. 100% ہے تیاری. تو
تمام اسلامی بھائیوں کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، 12 ماہ کے لیے جیسے تیار ہو رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کے قافلے، اس کے فوائد کتنے سارے ہیں. اگر میں کہوں کہ دنیا بھر میں کئی ایسے مساجد ہیں جو بند ہوتی تھیں یا کبھی نماز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی جب ہمارے بارہ ماہ کے قافلے گئے، بارہ ماہ والے بھی ہیں، دیگر اسلام بھائی بھی ہیں جو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کئی مساجد آباد ہوتی ہیں، کئی بے نمازی نمازی بنتے ہیں، کئی علاقوں کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے وہاں نیکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے کی ہمیں اطلاع ملتی ہیں، بلکہ اس طرح کے قافلے ایسے مقامات پر بھی جاتے ہیں جہاں پر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے قافلہ یہ شارٹ کٹ ہے، اور قافلے کے جتنے اثرات ہیں یہ کسی شاید آپ کو اور چیزوں میں نہ مل سکیں۔ تو جو ہمارے اسلام میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ ان کے ذریعے بے شمار باہر ہیں، بے شمار مدنی باہر ہیں، تو آپ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ مجھے سیکھنے کو ملے گا، میں علم دین حاصل کروں گا، میں قرآن پاک میرا درست ہوگا، میری نمازیں درست ہوں گی، مجھے سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے گا، مسجد آباد کرنے کا موقع ملے گا، اور نہ جانے کتنے ثواب، ڈھیروں ڈھیروں ثواب الحمدللہ اس قافلوں کی صورت میں ہمیں نصیب ہوتے ہیں، اور نیک اعمال جو ہمارا رسالہ اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ الحمدللہ اگر میں خود کو پیش کرتا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اپنے دین کی خدمت لے لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت اللہ مجھے توفیق دے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ تو اسلام بھائی ہمت کرے، اللہ پاک ہمیں تو گھروں میں اسلام بھائی موجود ہیں، کوئی ایسی امیر سنت بہت پیاری بات فرما دی ہے، حقوق کے طور پر، تکالیف کے طور پر، اپنی ذمہ داریوں کے طور پر سب کچھ دیکھ لیں اور اسلامی بہنیں کوشش کریں، آپ گھر میں موٹیویٹ کریں، وہ انشاءاللہ تعالی چل پڑیں گے، اور اللہ نے چاہ تو قافلوں کی خوب کو باہریں ہوں گی، خوب کو باہر مجلس دیکھ لیں، مجلس آپس میں مشاورت کر لیں کہ جو قافلوں کے لیے بارہ مانگنے تیار ہوں، اگر یہیں کراچی میں اگر ان کی ترقی بنتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہیں آ جائیں گے، تو یہاں انشاءاللہ تربیت بھی ہوتی رہے گی اور یہیں سے پھر عید کے بعد ان کے قافلوں کا نظام چلتا رہے گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ ماشاء اللہ جی شاہد بھی وہاں ترغیب دلا رہے ہیں فیصلہ آباد سردار آباد میں بیٹھ کر، اور باغ کے بھی میں نے مناظر دیکھے، اور بھی شہروں کے مناظر نظر آئے، اس نام میں تیار ہو رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
اور بھی کام کیے ہیں بارہ ماہ والوں نے، آپ کو یاد ہو تو، جن دنوں ہمارے یہاں پاکستان میں خوفناک زلزلہ آیا تھا،
جی جی
کشمیر خاص کر لپیٹ میں آیا تھا،
جی جی
بارہ ماہ والوں نے وہاں جا کر لاشیں بھی اٹھائی ہیں،
جی بالکل ہوا،
زخمیوں کو بھی اٹھا، خدمتیں کی ہیں،
بالکل ہوا، بالکل ہوا،
راشن پہنچانا، اپنی FGRF اس وقت نہیں تھی،
نہیں تھی،
ان لوگوں نے جا کر کام کیا، اور ہمارے دیگر مبلغین اسلامی بھائی ذمہ داران وہ بھی پہنچے تھے، بڑا کام کیا تھا، فوج نے بھی غالباً فوج کا یاد بڑا تعریف کی تھی ان لوگوں کی، کہ انہوں نے دعوت اسلامی نے بڑا کام کیا،
کروڑوں روپے کے ٹرک یہاں سے روانہ ہوئے تھے، ملک بھر سے روانہ ہوئے تھے، وہ FGRF نہیں تھی، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کسی چینل پہ جا کر اعلان کیا تھا کہ
آواز کے ذریعے گیا تھا،
آواز کے ذریعے
لائف نہیں گیا تھا،
جی لائف نہیں گئے تھے،
گھر پہ آئے تھے نا لینے کے،
جی ہاں
آواز، جی
تو یہ سارا نظام تھا، اور اس وقت بھی کروڑوں روپے کے لیڈ اخباروں میں آیا تھا، اس
مدنی چینل نہیں تھا نا،
مدنی چینل بھی نہیں تھا، 2003 کا شاید زلزلہ تھا،
2005
یہی ہوگا،
مدنی چینل نہیں تھا،
نہیں مدنی چینل نہیں تھا،
وہ 10 تاریخ کو آ رہا ہے اس کا بھی،
جی بالکل 70ویں سال کا ہے مدنی چینل کی،
17ویں
17 سال ہو جائیں گے اللہ پاک نے چاہا تو، یہ 10 رمضان کو
انشاءاللہ۔ ہمت کرے، اور دارالسنہ جہاں جہاں مدنی مراکز میں عام طور پہ ہوتا ہے دارالسنہ، تو وہاں اپنے نام لکھوا دیں، صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد۔ کئی شہروں سے شعبہ قافلہ کے ذریعے الحمدللہ نیتیں آ رہی ہیں، جس میں نواب شاہ، خان پور، لاہور سے بھی آئی ہے، بمبور میں بھی نیتیں ہو رہی ہے، گجرات سے بھی، اسلام آباد سے بھی، اور مزید نیتوں کا الحمدللہ سلسلہ ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر موتقفین اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور جو ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، خانقاہ ڈوگرا، شیخوپورہ پنجاب، بھینس کالونی، داتا نگر، لاہور، مدرسہ المدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کبیر والا پنجاب، اسی طرح سیالکوٹ سٹی، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، اور فیضان مدینہ سکھر سندھ، کوئٹہ بلوچستان، جی 11 اسلام آباد، میرپور کشمیر، فیضان مدینہ باغ کشمیر، فیضان مدینہ شیخوپورہ پنجاب، فیضان مدینہ لیہ صوبہ پنجاب، فیضان مدینہ مانسہرا خیبر پختونخوا، فیضان مدینہ نواب شاہ سندھ۔ تو الحمدللہ یہ مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔
سو جگہ کا چین ہے، دو جگہ کا چین ہے، شہزادی یہ کون ہے، شہزادی یہ کون ہے، شہزادی یہ کون ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔
پیارے میرے اہل سنت، آج میں آپ کو ایک درود پاک سناؤں گی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔
بابا آدم پہلا سوچا رکھا ہے۔
ارے پیارے امیر سنت، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔
اور آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔
میری عمر 6 سال ہے، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔
پیارے امیر اہل سنت، میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مگر میری والدہ مجھے اس لیے نہیں رکھواتی کیونکہ میں ابھی چھوٹا ہوں اور سکول جاتا ہوں۔
بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو، روزے کا جذبہ مبارک ہو، رکھ لو گے تو روزہ مبارک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بعض بچوں نے پہلا روزہ بھی رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول کرے، اور اللہ کرے کہ وہ مزید روزے رکھنے کی توفیق مل جائے، ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک سارے بچوں کو عالم باعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار شہد سے میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد،
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان سب مہینوں کا سردار ہے۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد شیراز، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کا خطاب دیتے ہیں، جبکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے صرف حضرت کا خطاب لگاتے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟
ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت، علماء ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور ہم بریلی شریف جب گئے تھے، مدینۃ الاولیاء، مدینۃ المرشد بریلی شریف، تو وہاں میں نے سنا کہ وہاں ان کو بڑے حضرت بولتے تھے، تو مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ بھائی اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں یا اعلیٰ معیار کے کپڑے، اور اس طرح لفظ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، کہ اعلیٰ معنی عمدہ، اور ہر اعلیٰ ہے۔ اب ایک کو اعلیٰ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اب اعلیٰ رہا ہی نہیں اور وہ ختم ہو گیا۔ نبی کا درجہ سب جانتے ہیں کہ غیر نبی سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ لازمی علم ہے۔ بچہ بچہ آپ نے جس کو بول سکتے ہیں کہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو 100 اعلیٰ کے مطلب ٹائٹل لگا دیے، اور نبی کو حضرت کہا، تب بھی یہ حضرت جو ہے نا، یہی بڑے ہیں۔ اور کوئی؟
اصل میں بنیادی اعتبار سے بات یہ ہے کہ بعض لقب ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں، اس میں یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، وہ اپنے ایک مخصوص طبقے اور دائرے میں جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر دنیا کی بہت بڑی آبادی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم کہتی ہے، اور یقیناً امام اعظم سے جو بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مقام و مرتبے میں بڑھ کر ہیں لیکن ان کو امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مراد نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کو امام اعظم کا رتبہ ہوں کو امام حسن یا امام حسین مشتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھا رہے ہیں، بلکہ ایک دائرہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے، اپنے بعد والے یا اپنے سے پہلے کے جو علماء جو آپ کے مقام و مرتبے سے کم مرتبے والے تھے ان سے اعلیٰ، ان سے بڑھ کر ان سے اعظم ہیں۔ اعظم کا مرتبہ مطلب بھی ان سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں عظیم ہیں، دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر ہیں، قائد اعظم ہم بولتے ہیں۔ حالانکہ اصل جو قائد اعظم کی ذات ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قائد تو اصل وہ ہیں اور اعظم وہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قائد اعظم جب بولا جاتا ہے تو کوئی بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ کسی کو بھی آپ قائد اعظم بولیں، تو وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دائرہ کار کے اندر ہی آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ پچھلے والوں سے بڑھ کر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی بڑھا رہا ہو، یا اس طرح کے اور الفاظ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے جو علم والے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ فرمائے کہ ان کے درجات الگ سے اللہ پاک نے بلند فرمائے ہیں۔ تو انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو لفظ ہے اعلیٰ کا، وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دور کے جو علماء تھے یا آپ سے پہلے کے بھی وہ علماء کے جو علم و رتبے میں آپ کے درجے تک نہیں پہنچے ان سے بڑھ کر ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی تصور نہیں کرتا اس طرح کہ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کو امام اعظم سے بڑھ کر ہو، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ کسی صحابی سے بڑھ کر ہو، تابعی سے بڑھ کر ہو، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی سے بڑھ کر ہو۔ تو لفظ ہر دفعہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اور لقب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اعلیٰ، اعظم، اکبر، اس طرح کے الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں، جو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہیں، پچھلوں والوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور لقب کے طور پر یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ ضد کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور وہ سارا دن بھوکا رہے تو کیا اس کے ساتھ کیا کریں، کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
7 سال کا ہو جائے بچہ اور اسلامی حساب سے 7 سال کا ہو جائے تو اس کا والد ہے نا، والد یا جو بھی سرپرست ہے اس کے لیے تو واجب ہے کہ اگر اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دے، بیٹا روزہ رکھو، سختی نہ کرے، حکم دے اس کو روزہ رکھو۔ یہاں تو روکنے کی بات ہو رہی کہ مانتا نہیں ہے، تو بہرحال اگر وہ روزہ رکھنے کا اتنا جذبہ ہے تو بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ والد صاحب پھر بھی اگر طاقت ہے اس کے باوجود اگر اس کو رکھنے کا نہیں بولتے تو گناہگار ہوں گے، واجب ہے نا۔ تو اس لیے وہ 7 سال کے بچوں کو حکم دینا ہے روزے کا، جبکہ کوئی وجہ نہیں ہے منع کرنے کی، کمزوری وغیرہ، اور 10 سال کا ہو تو اور مزید سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوانا ہے۔ یہی نماز کا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو حکم دے کہ نماز پڑھ، تو یہ اگر والد یا سرپرست حکم نہیں دے گا بچے کو تو گناہگار ہوگا، اس کو حکم دے کہ نماز پڑھ، 10 سال کا ہو سختی کر کے بھی پڑھانی ہوگی نماز۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر 7 سال کا بچہ روکنے کے باوجود واقعی روزہ رکھ لیتا ہے، دن بھر کھاتا پیتا نہیں ہے، اور نیت کا تو وہ اہل ہے، اس کو پتا ہے کہ روزہ جبھی تو کھانی پی رہا نا، میں نے روزہ رکھا ہے، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا۔ نابالغ کی نیکی مقبول ہے اور ہم لوگوں سے بڑھ کر مقبول ہے، لوگ تو گناہوں سے لتڑے ہوئے، نابالغ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، روزہ رکھوائے، ایسا جذبہ ہے ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اسی وقت تو میرا دل جو ہے نا چاہتا ہے کہ میں دوڑتا چلا جاؤں نماز کی طرف اور خضوع خشوع سے نماز پڑھوں, اور کسی ٹائم پہ مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہوں اور دل جو ہے نا ایسے ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, اسے دیکھتا بھی نہیں اور گزر جاتا ہوں. یہ میرے ساتھ بڑی عجیب پرابلم ہے.
اللہ اکبر. قلب منقلب ہوتا رہتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے, اس کا نام قلب اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. حدیث میں اس کی مثال دی گئی جیسے کہ کوئی پر ہے جو میدان میں ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے, اس طرح قلب جو ہے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ کہ جب دل کرتا ہے پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, جب دل نہیں کرتا تب بھی پڑھنا تو ہوگا. کبھی سستی تو چھا جاتی ہے آدمی کو, کبھی تو یہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا, کبھی فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. یہ نفس شیطان بھی سستیاں دلاتا ہے, بندہ سست پڑ جاتا ہے, کبھی تھکا ہوا ہوتا ہے, کبھی کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو اس کا ذہن تبدیل ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ چاہے دل ہو نہ ہو نماز فرض ہے, اس نے اس نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اللہ کرے دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. عبد السمیع سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ فطر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے کہ یہ صدقہ فطر ہے؟ رشتہ دار سادات ہیں, حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں.
سیدوں کو صدقہ فطر تو نہیں دے سکتے. ویسے اگر سید نہیں ہے ایسے رشتہ داروں کو حقدار ہوں تو صدقہ فطر دینا چاہیے, بلکہ افضل ہے کہ پہلے جو بھی صدقہ زکات ہے اپنے رشتہ داروں کو جو حقدار ہوں ان کو دی جائے. صدقہ فطر دیا, زکات دیا حقدار کو, تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فطر ہے یا یہ زکات ہے, تو دے دیا اپنی نیت ہو کہ یہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. ایک اور سوال موصول ہوا ہے, کہہ رہے ہیں اللہ پاک کے نام کی قسم, کیا صرف اللہ پاک کے نام کی ہی قسم ہوتی ہے یا ماں باپ کے نام کی بھی قسم اگر کھا لی تو کیا اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے؟
اللہ کے سوا غیر کی کسی کی قسم کھائی تو قسم نہیں ہوتی. اللہ کے یعنی کہ قرآن کی قسم کھائی تو بھی اللہ کی قسم مانی جائے گی, کیونکہ یہ صفت ہے اللہ کا کلام اس کی, تو اللہ کی یا اس کی صفت کی قسم کھائی. اگر صرف آگے قسم سے تب بھی اللہ پاک کی قسم کہلائی, اور اس پر بھی وہی جو کفارے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب آئیں گے. ویسے جنرلی تیرے سر کی قسم, تیری ماں کی قسم, میرے باپ کی قسم, یہ قسمیں نہیں ہوتی ہے, منع یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تیری قسمیں, لیکن یہ کہ اگر کھائی تو اس کا کوئی وہ قسم نہیں ہے.
یہ ایک میسج مجھے ملا تھا کہ آج کل مدنی چینل ماشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ماہ رمضان کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے, چھ چھ سات سات گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل ہم دیکھنے کیا ہمیں موقع ملتا ہے, تو کہہ کیا ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی ایسی نیت, اب نیت بھی کوئی ایسی کی نہیں کی, تو ہمیں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کے ثواب کی صورت میں ان کو تھوڑی سی تشویش ہو رہی تھی.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, بالکل نیت ہونی چاہیے کہ میں مدنی چینل, چونکہ صرف اس میں دینی پروگرام آتے ہیں, دنیاوی مذاق مسکریاں یا وہ چٹکلے یا نیو میوزک, عورتیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو میں مدنی چینل آن کرتا ہوں اور اس کے ذریعے دین کی باتیں سیکھوں گا, دین سیکھوں گا, علم دین حاصل کروں گا, دین کے مسئلے سیکھوں گا, یا نعت شریف سنوں گا, تلاوت سنوں گا, تو اس طرح کی نیت نے کی جا سکتی, کرنی چاہیے. یہ سب اللہ کے لیے اگر نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. ویسے ہی کھول دیا اور دیکھ رہے ہیں تو اب اس میں اس دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل.
مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب, حقوق اپنے گردا
وصیت نامہ
میں ادا سب, حقوق اپنے گردا
بیٹا
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے تمام پراپرٹی اور دیگر چیزوں کے کاغذات اس فائل میں رکھ دیے ہیں. آپ میرے بعد گھر کے بڑے ہو, بغیر لڑائی جھگڑے کے سب کو ان کا حصہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے.
میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا.
امیر سنت, اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آمین. پیارے امیر اہل سنت, آپ کے وصیت نامے کو پڑھ کر اور آپ کے فرمان کے مطابق اگر ہم بزرگ حضرات وصیت لکھنا چاہیں تو ہم کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت لکھیں, اور کیا نوجوان بھی وصیت کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ.
اسی وصیت نامے میں وصیت سرانے رکھنے کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے, تو ثواب کا کام ہے. کیونکہ بوڑھا کھاٹ پر کھانستا رہ جاتا ہے اور دن دناتا ہوا جوان جو ہے موت سے ٹکرا جاتا ہے, قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے. ہم نے خود کئی جوانوں کے جنازے اٹھائے. یہ کہ بوڑھا ہی ہو کر بندہ مرے ایسا نہیں ہے, جوان زیادہ مرتے ہیں. اسکوٹر چلاتے ہیں, اسکوٹروں والے سب سے خطرناک سواری اسکوٹر کی مانی جاتی ہے. کئی اسکوٹریں ٹکراتی روزانہ یہ حادثوں میں, جوان ہی مر رہے ہوتے ہیں. بوڑھے تو کم ہی روڈوں پہ اس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بےچارے جوان فوت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سب کو وصیت تو کرنی چاہیے. اور میں نے جب یہ وصیت نامہ لکھا تھا اس وقت تو اس کو بھی کافی سال ہو گئے. پتا نہیں وصیت نامہ پہلی بار جو لکھا گیا تو محرم شریف 1411 مطابق 1990, یعنی 35 سال پہلے, جب سمجھو دعوت اسلامی بھی نئی نئی تھی. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے جاری ہوا تھا یہ. پھر کبھی کبھی تھوڑی بہت ترمیم کی گئی تھی. یہ اسلامی بھائی نے پیغام دیا ہے تو الحمدللہ 1990 میں یہ لکھا تھا. یہ نیو جنریشن تو بہت ہے جن فدا بھی دیے ہوئے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ اخلاص عطا فرمائے, کرم فرمائے. تو اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے وصیت نامے لکھے ہیں, بہت سو نے لکھے ہیں. جو میرے پاس کبھی کبھی چیک کرنے کے لیے بھی بھیجتے تھے, لیکن میں پھر کتراتا تھا, میں ہم چیک کرنے میں تو یہ ٹائم اتنا کہاں سے لوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1990 میں تو یہ بھی نہیں بنا تھا نا فیضان مدینہ, نہیں تو گلزار حبیب کا دور تھا وہاں. ایک اسی دن جب میں لکھ رہا تھا نا, ایک کوئی مولانا ملے تھے مجھے, وہ حیرت انگیز طور پر مجھے حیرت اس لیے یاد رہی ہے, بولا میں 20 سال سے جو مجھے یاد پڑتا ہے مسجد قبا میں قرآن پڑھاتا ہوں, مدینہ شریف مسجد قبا میں, اور تھے پکے سنی عاشق رسول. اسی لیے وہ مجھے پہچان لیا, یا پتہ نہیں کسی نے بول دیا کہ یہ الیاس قادری ہے. کچھ نہ کچھ شہرت تو ہوئی تھی میری, بڑی عقیدت سے محبت سے میرے ساتھ کچھ دیر انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے. ہو پوری داڑھی تھی اور ماشاء اللہ نورانی چہرہ اور اچھی وضاقت آتی. الحمدللہ سب کو اپنی وصیت تو تیار کرنی چاہیے. اب کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تو ایک تو یہ کہ جو کچھ تو وصیتیں میری جو ہیں جو نارمل سب کے لیے کارآمد ہیں, ہر ایک کر سکتا ہے. جیسے میں نے ایک وصیت لکھی ہے کہ میری جو غسل کفن وغیرہ جو ہے اس میں سنتوں کا خیال رکھا جائے, تو سب کو رکھنا ہے. اسی طرح لوگوں کے انتظار کے لیے میرے جنازے کو رکھا نہ جائے, جو شریعت کے مطابق ہے وقت پر اس کو دفنا دیا جائے. ہمارے انتظار کیا جاتا ہے اور برف خانے میں رکھا جاتا ہے, خوب گیدرنگ کی جاتی ہے. بڑا آدمی مرتا ہے پھنس جاتا ہے بیچارہ, اس کے لیے گیدرنگ کی جاتی ہے. پھر وہ اس گیدرنگ سے پھر وہ سیاست کھیلتے ہیں, اس سے اتنا بڑا جنازہ اتنا بڑا جنازہ. تو یہ سب ہوتا ہے, یہ دنیا ہے. گیدرنگ والا ہی بخشا جائے گا اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں وہ جہنم میں چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ ایک واقعہ بہت پیارا ہے, شرح الصدور اردو جو ہماری مکتبۃ المدینہ کی ہے اس کے پیج نمبر 280 سے شروع ہوا ہے یہ واقعہ. حضرت سیدنا عمرو بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک گورکن نے قبر جو کھودتے ہیں اس کا بیان ہے، میں نے دو قبریں کھود کر تیار کی اور تیسری کھود رہا تھا کہ مجھے سخت گرمی لگی، میں نے سائے کے لیے اپنی چادر اتار کر کھودے گئے حصے پر تان لی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اسی استنا میں یعنی اسی دوران سیاہی مائل سفید گھوڑوں پر دو شخص آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگا تین مربع میل لکھو. پھر وہ دوسری قبر پر پہنچ گئے اور کہا لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ بولا حد نگاہ تک لکھو. پھر وہ اس قبر پر پہنچ گئے میں جس کے اندر موجود تھا. اس نے پھر کہا لکھو. پوچھا کیا لکھوں؟ وہ بولا ڈیڑھ بالشت لکھو. بالشت اس کو بولتے ہیں، اس کی ڈیڑھ بالشت بہت چھوٹی. اب میں بیٹھ کر جنازوں کا انتظار کرنے لگا تو چند افراد ایک جنازہ جائے اور پہلی قبر پر رک گئے. میں نے پوچھا یہ کس کے میت ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ پانی بھرنے والا یا لرن بال بچوں والا آدمی تھا، اس نے بوقت وفات پیچھے کچھ نہ چھوڑا، تو ہم نے اس کے لیے کچھ دراہم نے کچھ چندہ کر کے رقم جمع کی. میں نے کہا یہ دراہم مرحوم کے بچوں کو دے دینا، میں نے اجرت میں نہیں لیے، بچوں کے لیے بچوں کو دے دینا. پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا. پھر ایک ایسا جنازہ لایا گیا جس کا وہی آدمی تھے جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا. چار افراد اسے دوسری قبر کے پاس لایا گیا جس کے بارے میں حد نگاہ تک وسعت لکھی گئی تھی. میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھا جو دوران سفر اپنے گھوڑے پر مر گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس کے لانے والوں سے کچھ نہ دیا، اجرت نہیں دی، اور ساتھ مل کر مردے کو دفن کر دیا. اب میں تیسرے کا انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ عشاء کے قریب تیسری میت لائی گئی جو کسی سردار کی بیوی تھی. میں نے ان لوگوں سے قبر کھودنے کی اجرت مانگی تو انہوں نے میرے سر پر ضرب لگائی، مارا اور اسے دفن کر کے چلے گئے. یعنی جن کی جو غریب تھے دکھیارے تھے ان کی قبریں کشادہ تھیں، اور جو مالدار سردار کی بیوی تو اس کی قبر ڈیڑھ والش والی، اور تھے بھی کسی ظالم لوگ کے اجرت بھی نہیں دی اس کو، بلکہ مارا مانگی. تو اللہ پاک کے خفیہ تدبیر کیا، تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ کوئی بھیڑ بھاڑ ہو کسی جنازے میں تو یہ فائنل نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی اللہ کا مقبول ہے. بھیڑ بھاڑ تو لیڈروں میں ہوتی ہے، غریبوں میں کم ہوتی ہے، مالداروں میں کافی ہوتی ہے بھیڑ بھاڑ. تو حقیقت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت ہونی ہے، بخشش ہونی ہے. اس لیے میں نے وصیت کہ انتظار نہیں کرنا ہے، سنت کے مطابق جلدی دفن کر دینا ہے. سنت یہی ہے کہ جلدی، اگر نیک بندہ ہے تو اس کے اجر کے مقام پر جلدی پہنچا دو، اگر برا ہے تو اس کے اپنے اوپر سے ٹال دو، مطلب جلدی بھگتا دو اس کو. تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہم کو کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، ہم کسی کے بارے میں فائنل نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس لیے جلدی کر لو تاکہ وہ جو جیسا ہے وہ اپنے اس حال میں پہنچ جائے. اس میں بڑی سمجھ پڑتی ہے کہ خالی گیدرنگ نتھنگ، مطلب گیدرنگ تو لیڈروں میں اسے جمع ہو جاتی ہے یار، ان کے مالداروں میں جمع ہو جاتی ہے ان کے بیٹوں کو اچھا لگانے کے لیے، یا پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو خوشامد کے طور پہ آگے آگے رہنا پڑتا ہے تاکہ بیٹا دے پیسے، جس کی جیسی نیت. عقیدت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، علماء اور مشائخ کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، جنرلی مالداروں کے ساتھ یا لیڈروں کے ساتھ عقیدت ذرا مشکل کام ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، مشکل کام ہے. اور نماز ایک نہیں پڑھتا، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ مطلب کوئی اخلاق اس کے درست ہے، پیسہ تھا، اور اس میں کیا عقیدت کیسا عنصر ملے گا اگلے کو کہ عقیدت سے جائے گا؟ عام طور پہ کوئی نہ کوئی مفاد اٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں. خیر، وہ اس طرح کی وصیتیں اس میں کئی ہیں. پھر میں نے اس میں وصیت یہ بھی کر رکھی ہے کہ مجھے کوئی مارے پیٹے گالی نکالے غیبت کرے تکلیف دے میرا حق طلب کرے مجھے قتل کر دے, میں نے اپنے حقوق اس کو معاف کیا. یہ بھی ہے, یہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اتنا بڑا جگرا چاہیے. مجھے کوئی برا بھلا بولتا ہے لڑنے کے لیے دوڑتا نہیں ہوں, تیرا دانت توڑ دوں گا چھوڑوں گا نہیں تجھے, مجھے پتا کہ میں نے معاف کر دیا ایڈوانس میں ہی معاف کر دیا. اب لڑائی جھگڑے کا اپنے لیے کوئی گنجائش ہے نہیں, ویسے لڑائی جھگڑے میں فائدہ بھی نہیں ہے نقصان ہی ہوتا ہے. تو میں سمجھانے کی درخت کر رہا ہوں, تو اگر آپ کا بڑا جگرا ہے پھر لڑائی نہیں کرو گے, کوئی ڈانٹے گا جھاڑے گا گالی نکالے گا الٹا سیدھا بولے گا تو جھگڑے نہیں کرو گے سمجھے, تو آپ اگر ہے تو پھر معاف کر دو, اس سے بڑھ کر کیا ہے. ہم بندوں کو معاف کریں گے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا, لیکن یہ میرا معاف کرنا اپنی جگہ پر ہے, آپ کا معاف کرنا اپنی جگہ پر ہے. حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں, جیسے قاتل کو معاف کیا تو اس میں تین حقوق ہیں, ایک اللہ کا حق ہے, حق اللہ ہے قتل مسلم میں, قتل ناحق میں اللہ کا حق ہے, اور ورثہ کا بھی حق ہے. اب میں نے تو اپنا حق ہی معاف کر سکتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اس سے انتقام نہیں لوں گا اگر کسی نے مجھے قتل کر دیا تو, کہ میرا جو حق ہے وہ میں معاف کر چکا. لیکن حق اللہ رب معاف کرے یہ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے سچی توبہ. ورثہ معاف کرنے بھی ضروری نہیں ہے, ورثہ قصاص کا مطالبہ رکھ کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے جان کے بدلے جان, ہمارے باپ کو کیوں قتل کیا نہیں چھوڑیں گے. یا جو بھی کو مالی قصاص بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, وہ چاہے تو معاف بھی کر دیں. تو یوں مطلب تین حق قتل ناحق میں ہوتے ہیں. اسی طرح بندے کی حق تلفی کی تو اس میں بھی اللہ کا حق تو ہر جگہ رہتا ہے نا, کہ اسی نے منع کیا گالی مت دو کسی کا دل مت دکھاؤ غیبت مت کرو وغیرہ وغیرہ, تو اللہ سے بھی توبہ تو کرنی پڑے گی جس نے ایسا کیا. تو جان بوجھ کر جو کرے گا کہ چلو معاف کر دیا اس نے تو کچھ نہیں ہوتا یار, تو یہ تو مارا جائے گا, یہ نہیں ہے. ہم اپنا حوصلہ رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو اللہ پاک عذاب نہ دے, یہ ہمارا درد ہونا چاہیے, پھر رب کی مرضی ہے نا. تو اس لیے مطلب کسی کو ناک ستانا دل دکھانا یہ اچھا کام تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے فیصلہ واسط ایک سوال آیا ہے کہ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ اگر امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہوں اور دو رکعت کے بعد قعدے میں نہ بیٹھیں اور تیسری میں کھڑے ہو جائیں اور تیسری بھی بھول سے پڑھا دیں, قعدہ نہیں کیا انہوں نے سلام پھیر دیا, تو اب کیا حکم ہے؟
تیسری میں سلام پھیر لیا,
دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں اور تیسری میں کھڑے ہو گئے اور تیسری سلام پھیر دیا, تو نماز تو نہیں ہوئی ان کی؟
نماز نہیں ہوگی,
دوبارہ پڑھنا پڑے گی.
چار پڑھ لیتا تو میرا خیال ہے سجدے سہو
جی, پھر دو رکعت
مل جاتی
جی اگلی,
چار پڑھ لیتا نا تو سجدے سہو کر لیتا اور دو رکعت اس کی ہو جاتی.
میں ہوں محمد اعظم نسیم اور جوہر ٹاؤن لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ کچھ دنوں سے بیمار تھے, ساری فیملی ہماری بیمار تھی, میری زوجہ, میری بیٹی, میرا بیٹا, ہم سب بیمار تھے. کافی زبردست ہم کو بخار تھا اور جسم میں بہت زیادہ درد تھی. ہم لوگ میڈیسنز وغیرہ لے رہے تھے اور اینٹی بایوٹکس بھی لے رہے تھے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی. کل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی چینل پر اللہم انت الباسطو کا وظیفہ بتایا, سو مرتبہ پڑھنے کا, دوائی پر دم کر کے لینے کا, اور کل ہی میری والدہ نے رات کو ہم کو یہ دوائی دم کر کر اس طرح دی, اور آج الحمدللہ عزوجل حیران کن طور پر ہم کافی بہتر ہو چکے ہیں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے مزید دعا فرما دیں. آپ کا بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں.
اللہ کریم امی کو شفا دے, جو باقیات ہوں مرض کے وہ بھی چلے جائیں, اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے ماشاء اللہ. اس طرح کوئی آتی ہے تو باہر بدنی بہت خوشی ہوتی ہے. تو میں تو اس رمضان میں نے چند روز سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میں روزانہ آج کا وظیفہ, اب یہ آج کا ورد پہلے سوچا, میں لفظ ورد اتنا مشہور نہیں ہے, میرے آج کا وظیفہ میں روز بیان کروں گا. نیت ہے میری کہ اس سے امت کو بڑا نفع ہوتا ہے, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, نفع ہوتا ہے. ویسا مدنی چینل کی بھی ظاہر نیک نامی ہے کہ یار آج سنتے کیا یہ ورد بتاتا ہے, اس بہانے دیکھ لیں گے تو وہ مسئلے بھی سیکھ لیں گے. شریعت کے.
امیر السنت روزانہ جو وظیفہ عطا فرماتے ہیں, تو جیسے ہی امیر السنت وظیفہ ارشاد فرمائیں گے تو امیر السنت کے آفیشیل اکاؤنٹس فیس بک پیج, انسٹاگرام, واٹس ایپ چینل پر بھی آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں.
الحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائیں دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرجھائیں دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرجھائیں دل تازہ ہوا ایمان ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شعیب اتاری, امیر سنت سے میرا سوال ہے, رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے, تو کیا پہلے میں مغفرت نہیں ہوگی؟
رمضان کے علاوہ تو مغفرت پھر ہوگی بھی نہیں, اس کا مطلب کیا یہ لے ہوں؟ معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ رحمت کا یہ عشرہ ہے, مغفرت بھی رحمت سے ہی ہونی ہے, اور عشرہ مغفرت میں بھی مغفرت رحمت سے ہوگی. ہمارے عمل سے کیا ہونا ہے, ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا, نجات بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی. تیسرا جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, جہنم سے آزادی امی دلوائے گی, ابو دلوائیں گے, یا بینک بیلنس دلوائے گا, اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی. تو رحمت سے تم کوئی لمحہ خالی ہی نہیں, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, وہ کوئی آیت بھی ہے وسعت کی.
جی, ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے.
ہر شے سے اللہ کی رحمت, اللہ فرماتا میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے. تو بہرحال اب یہ سوال ہے یا سوال برائے سوال ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. بل جو سمجھ میں ہے وہ جواب عرض کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد کلیم قادری, بنگلہ بازار, اورنگی ٹاؤن, حقانی مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم دکاندار حضرات رمضان کے مہینے میں رات کے 2 سے 3 بج چکے ہوتے ہیں گھر جاتے ہوئے, بھوک کی شدت ہوتی ہے جس میں ہم کھانا بھی کھا چکے ہوتے ہیں, رات کو گھر جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آئے کہ ہم اس رات کے کھانے میں سحری کی نیت کر لیں, کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا یا سحری کرنا لازمی ہے؟
روزہ جو ہے نا, اس کے لیے سحری شرط نہیں ہے, سنت ہے, بالکل کرنی چاہیے. 2-3 بجے آپ نے کر لی مثلا, اور ٹائم ابھی 3-4 گھنٹے رات باقی ہے, تو کوئی حرج نہیں, سحری تو ہو گئی رات کو جب بھی کی, لیکن افضل یہ کہ آخری وقت میں سحری کرے, تاخیر سے, رات کے آخری 6ٹے حصے میں. تو اس لیے سے پانی پی لے, بھلے کھانا ویسے ہی کھا لیا, اس میں نیت عبادت پر قوت حاصل کرنے کی تو سارا حاصل کرنی ہوتی ہے, اور بھی نیتیں اس کی. سحری کی اگر نیت نہ کرے, اگر اٹھنے پر یوں لگتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا, تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کہ وہ آخر میں سحری کی نیت سے پانی پی لے, پانی سے بھی سحری ہو سکتی ہے. 2-4 کھجوریں کھانا چاہے بھی کھا لے تو اس سے بھی انرجی ملتی ہے, طاقت رہے گی, اور کچھ کھانا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور سحری کا جو کھانا ہے اس کا قیامت میں حساب بھی نہیں ہے, یہ بھی بشارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زین العابدین بھائی, ہم نے سنا ہے رمضان المبارک میں آپ نے یہاں پر کچھ ڈسکاؤنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے, آپ کا کیلے کا گودام ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا, تو کیا ڈسکاؤنٹ دیا اور کیوں دیا؟
اہل سنت کے فرمان پہ دیا ہے, 5% ڈسکاؤنٹ دیا ہے کیلے پہ.
یہ حضرت صاحب کے کہنے پہ لگایا ہوا, 10% ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے.
سید زادوں کے لیے کیا ہے؟
ان کے لیے 20% کریں گے انشاءاللہ.
حضرت صاحب کے کہنے پر 10% ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. ایک درجن والے کے لیے بھی اور سب کے لیے ہے. یہ سید زادوں کے لیے 20% ہے.
یہ امیر اہل سنت کے کہنے پہ ہم نے 20%, الحمدللہ 100 بھیج رہے ہیں, 80 دیں گے انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو روزے کے اندر فائدہ ہونا چاہیے, کمائی تو سالوں سال کرتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت کھل کے کھا لیں اور کم پیسوں میں کھا لیں اور اچھی سے اچھی افطاری کر لیں. صحیح زادوں کے لیے تو خصوصی رعایت ہے, جس دام کا ہمارے پاس منڈی سے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اسی دام میں دیں گے انشاءاللہ تعالی.
حضرت صاحب کے کہنے پہ 10% 20% جو بھی ہوتا ہے کم کر دیتے ہیں, اور جو صحیح زیادہ اپنے آتے ہیں ان کے لیے اور 20-25% کم کر دیتے ہیں.
اچھا کوئی غریب آ جا آدھا کلو لینے والا تو بولیں گے دانا خراب ہو,
آئی کاٹ کے دے دیتے ہیں اس کو, آدھا کلو والے کو بھی دے دیتے ہیں.
حضرت صاحب کے کہنے پہ کیا 10% آف کیا ہوا ہے, اس کی گنجائش نہیں بھی ہوتی تو اس کو اور کم کر کے دے دیتے ہیں.
سید زادے بھی ماشاءاللہ آتے ہوں گے, ان کے لیے کیا رعایت؟
ان کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رعایت ہے, یہ ذرا آپ قیمت کر دیتے ہیں, گفٹ کر دیتے ہیں کسی کو, اس طرح بھی کر دیتے ہیں. یہ ہر سال انشاءاللہ رہے گی یہ رعایت, کیونکہ پورے سال کماتے ہیں, ایک مہینے تھوڑا کم کما لیں گے کیا ہو جائے گا.
امیر اہل سنت کے فرما پر کیا ہے انشاءاللہ, اس پہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس پہ ہم 10% 5% ڈسکاؤنٹ دیں گے.
اچھا کن کن چیزوں پر ڈسکاؤنٹ لگایا آپ؟
خربوزہ ہو گیا, کلاچی ہو گیا, سیب ہو گیا, جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, یعنی کنو ہو گیا, اسٹرابری ہو گئی, 5% 10%, جتنا ہمارے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہو سکتا ہے اتنا ہم گاہک سے کم لیں گے انشاءاللہ. سید زادوں کے لیے یہ رعایت خصوصی کہ الحمدللہ اگر سید زادے ہوں گے تو ہم اپنی ذات سے ان سے پیسے بھی نہیں لیں گے, اور ہماری طرف سے جو بھی تعاون ہوگا وہ ہم بھرپور کریں گے انشاءاللہ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع
رب العرش العظیم,
رب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع
رب العرش العظیم,
رب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان
اللہ رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع
رب العرش العظیم,
رب العرش العظیم,
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الغبيب صلى الله عليه محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹاتی جاتی ہیں, اور جو مسجد سے خیر اور مسجد سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر, یعنی برائے پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك
اللهم,
سبحانك اللهم
وبحمدك,
وبحمدك
لا اله الا الله, لا اله الا انت,
لا اله الا انت,
استغفرك,
استغفرك
واتوب اليك,
واتوب اليك.
سبحانك اللهم,
سبحانك الله
وبحمدك,
وبحمدك
لا اله الا انت,
لا اله الا انت,
استغفرك,
استغفرك
واتوب اليك,
واتوب اليك.
سبحانك اللهم,
سبحانك اللهم
وبحمدك,
وبحمدك
لا اله الا انت,
لا اله الا انت,
استغفرك,
استغفرك
واتوب اليك,
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلی اللہ علیہ محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے, اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے.
لے لو فضلو کرم کی سوغاتیں, مغفرت کی بٹیں گی خیراتیں, لے لو
فضل و کرم کی سوغاتیں، مغفرت کی بٹیں گی خیراتیں، خیراتیں آسیو آؤ بھر لو تم داما،
وہ کیا بات ماہ رمضان کی،
آسیو آؤ بھر لو تم داما،
وہ کیا بات ماہ رمضان کی،
مرحبا
مرحبا مرحبا ماہ رمضان، وہ کیا بات ماہ رمضان کی، مرحبا لا غیب ہے غفران، وہ کیا بات ماہ رمضان کی،
ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن،
وہ کیا بات ماہ رمضان کی،
ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن،
وہ کیا بات ماہ رمضان کی،
رمضان کی
یہ ہے گیارہ مہینوں کا سلطان،
وہ کیا بات ماہ رمضان کی۔
3 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی خوش نصیب ہستی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ٹکڑا فرمایا؟ جواب، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس شہزادی کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی؟ جواب، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سوال نمبر 3، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا کہے جانے کی ایک دلچسپ وجہ ہے، وہ وجہ بتائیے؟ جواب، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آنا۔ درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد عارف اتاریہ سکھر، محسن فاضلانی میرپور خاص، محمد شہریار اتاری شیخوپورہ پنجاب، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، محمد احسن اتاری اسلام آباد، حسن رضا بن افضل ملتان، فدا الرحمان اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے یہ نکلنے والا نام محمد شہریار اتاری شیخوپورہ پنجاب، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سماعت کیا، اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو فیس بک اور یوٹیوب دونوں پلیٹ فارم پر مدنی مذاکرے سے ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کون سا مہینہ سب مہینوں کا سردار ہے؟ سوال نمبر 2، بچہ کتنے سال کا ہو جائے تو والد کے لیے اسے روزہ رکھنے کا حکم دینا واجب ہے؟ سوال نمبر 3، نابالغ اگر کوئی نیکی کرے تو کیا اسے ثواب ملتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ماہنامہ فیضان مدینہ اس حوالے سے ایک پرومو دیکھتے ہیں۔
ماہنامہ فیضان مدینہ، ہر ماہ ہر گھر کی ضرورت، اپنے گھر میں علم و برکت کی روشنی پھیلانے کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کا مارچ 2025 شمارہ آج ہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ مستند اور مفید اسلامی معلومات ہر گھر تک پہنچ سکے۔ گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔
صوبہ اسپیشل پرسن، ان کے حوالے سے 27 نیک اعمال کا رسالہ، آئیے کیا ہے دیکھتے ہیں۔
سفید نام اعمال کیوں نہ ہو، سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں۔
بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟
یہ بہت اہم رسالہ ہے، یہ ہمیں نیک کاموں پر لگاتا ہے۔ یہ ہم سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے نماز پڑھی یا درود پاک پڑھا؟ آپ بھی عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں؟
انشاءاللہ۔
یہ لیجئے پیارا سا تحفہ، 27 نیک اعمال کا رسالہ۔
یہ رسالہ تو ہمارا بہترین ساتھی ہے، جزاک اللہ۔
آپ بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیک اعمال کا رسالہ حاصل کیجئے اور اپنے ساتھ رکھیے۔ آپ بھی عمل کرنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
تیرے کرم کی جو بارش میں نہائے ہوئے،
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔